الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلات کے بعد حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ سفر المظفر کا ہے گزشتہ جمعے ہم نے چار شخصیات کا بطور خاص ذکر کیا کہ جن کا عرس اس ماہ مبارک میں منایا جاتا ہے. ان میں ایک معروف شخصیت حضور داتا گنوش علی حجویری رحمت اللہ تعالی کا ہم نے گزشتہ جمعہ ذکر کیا, اور ان کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں, مگر ہم نے حصول برکت کے لیے چند ضروری باتیں اور چند پہلوؤں کا ذکر ہم نے کیا. اسی طرح حضرت شیخ مجدد الفسانی احمد باروقی رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی ہم نے کیا, ان کا وصال بھی اسی مہینے میں. مجاہد حریت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا ذکر بھی ہم نے کیا, ان کا وصال بھی اسی مہینے میں. پر ایک اور شخصیت اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی, ان کا بھی ضمناً ہم نے ذکر کیا اور عرض کیا کہ ان کا وصال بھی اس مہینے میں. آج ہم نے مناسب سمجھا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کی زندگی کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کریں, یہ بتائیں کہ اس امت پر اور بالخصوص اہل سنت پر اعلی حضرت امام اہل سنت کا احسان عظیم. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک منصب ہے, جیسے غوث قطب ابدال اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انہیں پیدا کرتا ہے اور اس خدمت کے لیے ان کو نامزد کرتا ہے جو من جانب اللہ. مثلا صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے کہ شام میں جو علاقہ شام کتنی ہی بے آرمی کا دور ہو, اس خطے میں 40 ابدال ہمیشہ رہیں گے کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پانی نازل فرماتا ہے. بلکہ شام میں ایک جگہ اب بھی ایسی مشہور ہے کہ جس جگہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے سارے ابدال یہاں آن کر سر جوڑ کر ایک اپنی میٹنگ کرتے ہیں اور کائنات اور دنیا کا نظام چلانے سے متعلق ان کی کانفرنس ہوتی ہے. وہ علاقہ اہل نظر جو ہیں انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ ہے کہ جہاں یہ حضرات سر جوڑ کر بیٹھ کر گویا کائنات کا نظام چلانے کا سلسلہ کرتے ہیں. اور اسی طرح یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب اس دنیا میں اللہ اللہ کرنے والے لوگ زندہ ہوں گے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا ایک رسالہ ہے, ایک سوال کے جواب میں شمول الاسلام, اس کے مقدمے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ان حدیثوں کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دور حضور علیہ السلام کی بعثت اور حضور کے اعلان نبوت تک ایسا نہیں گزرا کہ 11 یا 9 یا 7 خاتان خدا سے کبھی بھی یہ دنیا خالی رہی, جن کی وجہ سے دنیا کا قیام, جن کی وجہ سے دنیا کی بقا رہی. خواہ کتنی ہی گمراہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ کے چند بندے اس دنیا میں ہمیشہ موجود اور قیامت تک انشاءاللہ موجود ہوں گے. اور یہ بھی ہم نے گزشتہ تقریروں میں بتایا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایسے وقت میں قائم ہوگی کہ کوئی بھی اللہ کا ایک بندہ مسلمان مومن زندہ نہیں ہوگا. اس وقت قیامت آئے گی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پر یہ مہربانی کی کہ جو قیامت کا بھیانک منظر ہوگا, یہ پہاڑ روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگ جائیں، یہ زمین اور آسمان کا نظام زیر و زبر ہو جائے گا، یہ ایک بھیانک اور خوفناک منظر ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کو نہیں دکھائے گا، یہ اس کی اپنے حبیب کے صدقے میں مسلمانوں پر مہربانی ہے۔ اب آئیے، اسی طرح جیسے ایک منصب ہے امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی اپنے ملفوظات میں نبی کریم علیہ السلام اسلام سے لے کر نچلے درجے تک 27 عہدے گنائے، یہ 27 عہدے ہیں، وہاں سے ہوتا ہوا حضور علیہ السلام اسلام تک فیض پہنچتا تو حضور کے نیچے 27 درجے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، ایک روحانی نظام ہے۔ کبھی زندگی جب تھی تو ہم بتائیں گے کہ روحانی نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے کون ہیں، کس طریقے سے یہ روحانی نظام چلتا ہے، بس سمجھنے کے لیے اتنا کافی کہ جیسے کا ظاہری نظام دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے صوبے کے متعلق ہر گورنر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، ڈی سی ہوتا ہے، ایس ڈی ایم ہوتا ہے، بلا تشبیہ اسی طریقے سے سارے عہدے ہیں جو ظاہری نظام کو چلانے والے وہی باطنی نظام کے چلانے والے، اس پر ہم کسی اور وقت میں گفتگو کریں۔ اسی طرح یہ جو منصب ہے ان میں ایک منصب ہے مجدد، مجدد کا کیا معنی ہے اور اس کا کیا کام ہے، دین جب مردہ ہونے لگ جائے، اس کی اقدار جب مردہ ہو جائے، اس پر عمل مفقود ہو جائے، اس پر عمل کرنے والے شاذ اور نادرن ہو جائیں، اور دین کو یا اسلام کو یا سنتوں کو مردہ کرنے کے لیے لوگ حماوت کوشی کرنے لگ جائیں، تو اب کیا ہوتا ہے، یہ منصب بھی من جانب اللہ کہ رب کریم ایک ایسے مرد اہم، ایک ایسے مرد مومن، بہت بڑے عالم کو یہ منصب دیتا کہ جو دنیا میں رہ کر ان تمام چیزوں کا جو اقدار مردہ ہو جائیں ان کا احیاء کرتا، ان کو زندہ کرتا، اور ہر صدی کے سرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مجدد ضرور پیدا فرماتا کہ جب دنیا ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، دین پر عمل مفقود ہو جائے، اسلامی اقدار مردہ ہو جائے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت وہ دین کے احیاء اور دین کے زندہ کرنے میں اپنی پوری زندگی خرچ کرتا ہے، اور دنیا کے ہر گوشے میں یہ صدا ہوتی ہے کہ یہ اس صدی کا مجدد ہے، یعنی ہر آدمی ہر عالم دین اسے جان لیتا کہ جو سوالات یا جو معاملات کسی سے حل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بندہ انہیں حل کر کے اور اسلامی تشخص کو اجاگر کر کے ان کا حل پیش کرتا۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اور خوف ہے کہ مضمون کہیں پھیل نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی مجدد کی ضرورت نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف جب اتارے تمام ادیان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ ہو گیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے حضور کے آنے کی غرض و غرض یہی بیان فرمائی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، کہ حضور جو دین لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا غلبہ تمام ادیان پر فرما دے، غالب آ جائے حضور علیہ السلام اسلام کا دین، اللہ تعالیٰ کا دین۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی، اور اس کے بعد ایک جگہ فرمایا واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون، یہ جو نور اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا میں اسے ایسا پھیلا دے، اس کی روشنی اتنی ہوگی اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے، یعنی اسلام کا غلبہ ہوگا، کوئی حصہ آج دنیا میں ایسا نہیں جہاں اسلام کا چرچا نہ ہو، جہاں اسلامی تشخص نہ ہو، جہاں مسلمان نہ ہو، کوئی ایسا علاقہ الا ماشاء اللہ دنیا میں نہ رہا کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت اور اسلام کی نورانیت نہ پہنچی۔ چلیے صاحب، خلفائے راشدین جب چاروں آئے ان کے دور میں اسلام زندہ ہوتا رہا، بڑی بڑی آندھی طوفان آتے رہے، صحابہ کرام علی مریدوان نے ان کا مقابلہ کیا. خلافت کا سلسلہ جب ختم ہوا اور اس میں ملوکیت آئی یعنی بادشاہت جب آئی تو بادشاہوں نے اگرچہ آج کل کے بادشاہوں سے ہزار گنا زیادہ ہم ان کے ظلم کے حصے بھی پڑتے ہیں, بیراروی کا شکار بھی تھے سب کچھ, مگر عدل عصمت بھی تھا, ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوا کرتا تھا, علماء کی قدر تھی, اسلامی نظام جو ہے وہ گویا نافذ تھا. اگرچہ بادشاہوں میں کمیاں بہت زیادہ تھیں, بڑی بڑی فتوحات ہوتی, بڑی بڑی جنگیں ہوتی. اب آپ آئیے نکل کر پہلی صدی کو ہم دیکھیں. پہلی صدی کے آخری میں یہی حال ہوا, اسلام کی اقدار پامال ہونے لگی, اسلام کمزور ہو گیا, بادشاہوں کے عیش اور عشرت نے اسلام کی شکل کو بگاڑنا شروع کر دیا, عدل و انصاف ڈھونڈے نہیں ملتا, دیانت شرافت اپنا سر پیٹ کر رہ گئی. لوگ حیران تھے کہ اسلام کا احیاء کیسے ہو, اسلام کیسے زندہ ہوگا. خدا کا کرنا دیکھیے, سلیمان بن عبد الملک بادشاہ تھا, بہت کرو فرقہ آدمی تھا, بلکہ بعضوں نے تو یہ تک لکھا کہ اس کی حکومت اور اس کے تمتراز دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ ہی بنانے کے لیے پیدا کیا. اللہ اکبر. اور بہت نوجوان, بڑا خوبصورت تھا. امام سیوطی فرماتے ہیں, بڑا عجیب لطیفہ لکھا, یہ سلیمان بن عبد الملک نے کیا کیا, ایک محفل میں ایک بکرا, سات مرغ, 70 انار, 8 کلو کشمش کھائی. مراتالے کو بھینس بھی نہیں کھا سکتی, بیل اتنی غذا نہیں کھا سکتا. ایک بکرا, 7 مرغ, 70 انار, 8 کلو کشمش, یہ کھانے کے بعد چہرہ اپنا آئینے میں دیکھنے کے بعد ایسے چہرے پر کہنے لگے, ابو بکر صدیق تو یہ تھے, فاروق اعظم یہ تھے, عثمان غنی یہ تھے, حضرت علی یہ, اور میں کتنا حقیر اور جمیل حکمراں, اپنے حسن و جمال کا خود ہی تذکرہ کیا. اور حیرت ہے کہ اتنا پیٹو قسم کا آدمی, اتنا طاقتور بجی قسم کا آدمی آئینے کے سامنے فخر جناب کرنے کے بعد, کچھ غرور و تکبر کرنے کے بعد غالباً دوسرے ہی دن مر گیا, ایک دو دن کے بعد ہی مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لے لے. حدیث شریف میں بھی یوں بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی سراپا حرام نہیں ہوتا اور کوئی آدمی سراپا اچھا نہیں ہوتا. اس نے زندگی میں اتنی وفا کی, ایک اس نے خفیہ خط لکھ دیا اور اس کو محفوظ کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس خط کو کھولا جائے. لیجیے صاحب, وہ خط محفوظ کر دیا گیا, آج کل کی زبان میں کہتے ہیں لاکر کر دیا گیا اس کو, کہ کوئی نہیں پڑے گا, بادشاہ کے انتقال کے بعد ہی کھولے. بادشاہ کے مرنے کے بعد جب وہ خط کھولا گیا, مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ سلیمان بن عبد الملک نے خلافت کے لیے حضرت عمر بن عبد العزیز کو نامزد کر دیا. یہ ہے بالکل آخری کی بات, یعنی آخری صدی کا بالکل آخری سیرا, اس وقت کی بات, 93, 94, 95, 98, 97 اس وقت کی بات ہوگی. اب جب یہ خط کھلا تو سلیمان بن عبد الملک کا فرمان پڑھ کر اگرچہ لوگ مجبور تھے, راضی تو نہ, مگر عمر بن عبد العزیز مسند خلافت پر بیٹھ, عدل و انصاف نہیں تھا, شرافت دیانت کا دیوالیہ ہو گیا. جس دن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ نے انام اقتدار سنبھالا, ظاہر یہ تابعی ایسے تابعی ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں صحابہ کرام علی رضوان کو دیکھا, اور حدیث کی کتابوں میں کئی روایت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی موجود, اور ایک بات ان میں یہ تھی, یا اسی کی برکت, حضرت عمر بن عبد العزیز جب پیدا ہوئے تو یہ نواسے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا ہوا کہ یہ ان کے نواسے تھے, تو اب کیا ہوا کہ گھر والوں نے اپنے نانا کے نام پر ان کا نام رکھا تھا, عمر بن عبد العزیز, عبد العزیز کے بیٹے تھے, شاہی خاندان کے آدمی, یہ اقتدار میں بیٹھے. اب غور فرمائیے کہ چند دنوں میں عمر بن عبد العزیز وہ اقدامات کیے کہ لوگ حیران اور شرمندہ رہ گئے اور ان کی جو برکتیں نیچے تک آئیں ان کا حال یہ مستند کتابوں میں میں نے پڑھا جس وقت انہوں نے سب سے گویا خلافت پر متمکن ہوئے تو سب سے پہلے تخت پر بیٹھ کر علماء فرماتے ہیں یہ پہلی صدی کے مجدد جب دین پامال ہونے لگ گیا اقدار اس کی مردہ ہوگی یہ سب سے پہلے مجدد تھے کہ جن کے دور کو خلافت راشدہ پہ تعبیر کیا گیا جیسے عمر فاروق کا دور حضرت صدیق اکبر کا دور اس دور سے انہیں تعبیر کیا گیا یہ صدی کے پہلے مجدد ہیں لیجیے ہم ان کی چند باتیں آپ کو بتاتے ہیں کاش کہ ہمارے حکمران اس پر غور کریں اپنی ظاہری باطنی اصلاح کریں حضرت عمر بن عبد العزیز نے بیٹھتے ہی چند فیصلے کیے فیصلے یہ کیے کہ باغ فدق جس کا جھگڑا آج تک شیعہ سنیوں میں ایک مرتبہ تقریر ہم نے اس کو کچھ نشیب و فراز بیان کی وہ سرکاری مال اور خزانے میں تھے آپ نے باغ فدق کو بحال کر دیا کہا اس کا وہی مصرف ہوگا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اس لیے کہ جب حضور کا وصال ہوا یہ باغ فدق غزوہ خیبر میں نبی کریم علیہ السلام حصے میں آیا حضور کا وصال ہوا حضرت فاطمہ صدیق اکبر کے پاس آئی کہا یا امیر المومنین ہمارے ابا کا یہ باغ ہے یہ ہمیں دے دیا جائے ترکی میں حضرت صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا کہا بیٹی میں نے تمہارے ابا سے یہ سنا کہ نبی جو چھوڑ جائے مال وہ صدقہ ہے اس میں ترکہ جاری نہیں ہوتا اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی ہاں ایک کام ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے اور نبیوں کی وراثت علم ہے جو علماء کو ملتا ہے یہ ان کی وراثت ہے ورنہ یہ سامان دنیا جو ہے یہ تقسیم نہیں ہوتا حضرت فاطمہ کو یہ مسئلہ معلوم نہ صدیق اکبر نے انہیں کے ابا کا ارشاد بیان کر دیا وہ چپ چاپ سے چلی گئی مگر آج تک سیاہ شیعہ ہم پر تبرہ کرتے ہیں یہ دیکھیے جناب باب فدق ادب کر دیا غضب کر دیا وغیرہ وغیرہ بات پھیل نہ جائے آپ کوئی شخص جب تبرہ کرتا ہوا نظر آئے سارے دنیا کے شیعوں کو یہ چیلنج کوئی میں بری بات نہیں کر رہا گالیاں نہیں دے رہا پوری دنیا کے شیعہ جمع ہو کر یہ بتا دیں کہ باب فدق تھا کتنا ڈیمارکیشن کر کے بتائیں دو ایکڑ تھا دس ایکڑ تھا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پوری ملت جعفریہ بیٹھ کر نہیں بتا سکتی کہ باغ فدق کتنا ہے یہ سنن میں نے کہہ دی کوئی کہے تو آپ کہیں ذرا بتائیے کہ باغ فدق کیا یہ الگ بات باغ فدق کو بحال کر دیا سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا یہ کان کے بندے یہ گلے کا ہار سیدھا بیت المال میں جمع کرو بیوی نے کہا یہ تو میں اپنے ابا کے یہاں سے لائی پر میں کچھ نہیں سننا چاہتا یہ بتاؤ کہ تمہیں گال گلے کا ہار بندے زیادہ پسند ہے یا شوہر زیادہ پسند وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کان کے بندے گلے کا ہار بیت المال میں داخل کر دیا اللہ اکبر یہ اقدام اس کے بعد میں کیا ہوا کہ عدل و انصاف کے وہ تقاضے پورے کیے کہ امام سیوطی جو اپنے زمانے کے مجدد ان کو لکھنا پڑا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک عدل کا حال یہ تھا کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتا دیکھا گیا عمر بن عبد العزیز کے عدل کا حال یہ تھا کہ شیر بکری پر حملہ نہیں کرتا امام سیوطی کہتے ہیں بھیڑ اور بھیڑیے کو ایک گھاٹ پر دیکھا گیا بھیڑیا بھیڑ پر حملہ نہیں کرتا نیچے تک عدل و انصاف قائم ہو گیا دو باتیں عرض کر کے آگے چلتا بیت المال کا چڑھان چل رہا ایک صاحب ملنے کے لیے آئے کچھ بات کرنا چاہتے تھے آپ خاموش ہو گئے امور سلطنت انجام دے رہے اس کی طرح آج جو لائٹیں جلدی کروڑوں پر یوں زمانے میں نہ تھا چڑھان جلا کرتا جب آپ اس سے محب گفتگو ہوئے تو چڑھان کو بجھا دیا چڑھان کو بجھانے کے بعد کا اب کو کیا کہنا چاہتے سائل نے کہا بات تو مجھے کچھ اور پوچھنی مگر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ لوگوں کی عادت تو یہ ہے کہ مہمان کو دیکھ کر چڑھاوا کرتے مجھے بتائیے برا مت مانیے ہمارے اور آپ کے جو ڈرائنگ روم ہیں برائے نام تو ایک بتی جلتی مگر جب مہمان آ جائے ٹیبل کرسی سارے قریبے سے کر کے 10-20 بتیاں جلا دیتے ہیں تاکہ کوئی آنے والا آئے تو ڈرائنگ روم سے اندازہ لگا لے کہ آپ کتنے کروڑوں پر کے آدمی بتی تو نہیں بجھائیں گے بتی بجھا دی اس نے کار اندھیرا کر دیا. فرمایا بات یہ ہے عدل دیکھ کہ چراغ میں بیت المال کا تیل جل رہا ہے, سرکاری مال ہے, سرکاری چراغ جل رہا. یہ گفتگو تمہاری میری نجی ہے, اس گفتگو میں سرکاری مال کیوں جلے؟ اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا. کیا ہمارے حکمران اتنی دیانت عدالت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, جب یہ دورے پر جائیں ان کا کرو فر دیکھیے. ایک وزیر اعظم کے دورے پہ جائیں تو 100-150 ان کی برات جاتی ہے, جیسے دعوت ولیمہ کھانے جا رہے ہوں امریکہ میں یا لندن. کروڑ روپے ان کے پروں کو کھول پر ہوٹلوں میں ٹھہرنے پر کروڑ روپے عزیزان گرامی خرچ ہوتا. کیا ان کو یہ دکھ ہے کہ کراچی یا شہر یا پورے ہمارے یہاں پنجاب کے مضافاتی آبادیاں جہاں لاکھوں آدمی بھوکے سوتے ہیں, ہمارے وزرا جب جائیں تو کروڑ ڈالر قوم خون پسینے کا خرچ کرتے, کبھی ان کو اس معاملے میں خوف خدا یاد آتا؟ عزیزان گرامی یہ جس سے دیکھیے آپ جو اسمبلی میں چلتے رہتے ہیں, اعتراضات ہوتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہم سیاسی تقریر نہیں کر رہے, مگر ایک بات آپ کے ذہن میں ضرور ہے کہ ہمارا حال کیا ہوتا. دوسرا مسئلہ سنیں گے. عمر بن عبد العزیز کی پہلی عید آئی, عید میں آدمی کوئی شیر خورما حلوہ پراٹھا کوئی تبرک اپنے مہمانوں کے لیے بناتا تھا یا نہیں؟ بچوں کو نئے کپڑے, غریب سے غریب بھی ہو تو بھائی بچوں کو نئے کپڑے بنائے جاتے. ہمارے مخیر حضرات اللہ ان پر مہربانی کرے ایسے موقع پہ سوچتے ہیں بھائی ہم مالدار لوگ نئے پہنے, چلو غریبوں کی مدد کی جائے, غریب اور غربا کو بھی نوازا جاتا. عمر بن عبد العزیز کی بیوی نے کہا یا امیر المومنین, لوگ مہمان آئیں گے, بچوں کے کپڑے بن جائیں, ذریعے معاش کوئی اور نہیں, آپ ایسا کریں کہ ایک دو مہینے کا وظیفہ جو امیر المومنین کو بیت المال میں ملتا وہ آپ ایڈوانس لے لیں, پیشگی لے لیں اور تھوڑا تھوڑا کٹوا کر کے اس کو پورا کر دیجیے گا. سبحان اللہ, امیر المومنین اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے, اور ہر شوہر اپنی بیوی کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پھنس ہی جاتا ہے. رہی دیجیے صاحب گئے اپنے وزیر مال کے پاس, وزیر خزانہ سے کہا کہ دو مہینے کا پیشگی وظیفہ دے دیا جائے اور تھوڑا تھوڑا سا منہ کر کے اور اس کو پورا کر دیا جائے اور تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے. وہ وزیر خزانہ آج کل کا وزیر خزانہ تو تھا نہیں, کیا پیاری بات اس نے کہی. ارے انہوں کا یا امیر المومنین ایک مہینے کا کیا, 10 مہینے کا وظیفہ آپ کو ایڈوانس دے دیا جائے, مگر آپ ہمیں یہ ضمانت دے دیں کہ آئندہ 2 مہینے زندہ رہنے کا آپ نے اللہ سے کو معاہدہ کر لیا ہے. بھائی آئندہ 2 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے رہے وظیفہ, کیا آئندہ زندہ رہنے کی 2 مہینے کی آپ کو سمجھ مل گئی؟ حضرت امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کہتے کہ ہمارا وزیر مال بہت زبان دڑا, ہماری بلی ہم سے میاؤں کر رہی, ارے ہم ہی تجھے نامزد کرنے والے, ہمیں آنکھیں دکھا, جانے کیا کیا ہو جاتا, ڈی پی آر لگ جاتا, پتا نہیں کیا سزا اس غریب کو ہوتی. اللہ اکبر, لیکن عمر بن عبد العزیز نے, یہ ہے مجدد کا کام, عمر بن عبد العزیز نے یہ کہہ کر وظیفہ نہیں دیا. اللہ کا شکر ہے کہ میرا وزیر مال اہل ہے, اور اگر آج میرا وزیر مال نہ اہل ہوتا قسم خدا کی عمر کو ہلاک ہو گیا ہوتا, عمر تو ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ ہے مجدد کا کام. بس میں کیا بتاؤں, وقت اتنا نہیں, جب بھی امت پہ کوئی ایسا وقت پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجدد کو پیدا کر دیتا جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کا احیاء کرے. دین میں تدبر اس کو ایسا ہوتا, ساری دنیا کے لوگ اس کو منصب تجدید پر منظور کر کے کہتے یہ منصب من جانب اللہ اور یہ دین کا احیاء کر رہا. اللہ کی مہربانی, پہلی صدی سے لے کے 14 صدی تک کی تاریخ, کبھی اگر آپ نے, ہم نے ہر ایک مجدد کی قدر دی تھی, وہ کہاں پیدا ہوا, کیا اس کا منصب تھا, کیا کارنامے تھے. ہمارے انٹرنیٹ پر ایک سوال آیا اہل سنت .net, اس پہ آپ مجدد کی تاریخ میں جن صاحب کے پاس انٹرنیٹ ہو پورے 14 مجددین کے مثال آپ پڑھ لیں کہ پہلی صدی کا مجدد کون, دوسری صدی کے مجدد امام شافعی, تیسری, چوتھی, پانچویں امام جناب الدین سیوطی, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. اب آ جائیں آسان بڑے صغیر کی جانب. بڑے صغیر میں 11ویں صدی میں 2 مجدد, ایک مجدد الفسانی اور ایک شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی کارنامے ان کے ملاحظہ فرمانے کی اسلامی تفشد جو فتشد جو پامال ہو رہا اس کو کس طریقے سے اجاگر کیا. گیارہویں صدی کے بعد بارہویں صدی میں اللہ اکبر سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی جس نے ہندوستان میں گلی گلی اسلام کا چرچا کیا, اس کی حکومت یہاں تک آب ٹھٹے تک دیکھ لی پورے سندھ میں, یہ آپ کا لاہور ادھر ادھر یہ سب اسی زمانے کی یہ ساری عمارتیں اور بنی ہوئی آپ کو بڑی بڑی مسجدیں ملیں گی, یا تو شاہجہاں دور کی ہیں یا عالمگیر کے دور. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی سب سے بڑا کام یہ کیا کہ پورے ہندوستان میں سیدھا سیدھا محلہ محلہ گلی گلی کھنگال کر 500 علماء ایسے نامزد کیے کہ جن کے اپنے اپنے علاقے کے وہ مفتی اعظم اور اپنے اپنے علاقے میں جن کی علم تھا, 500 علماء پر مشتمل ایک اسمبلی بنائی اور اس دور کے سب سے بڑے عالم دین حضرت اللہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ تعالی وہ اس فرشتہ یا اس بورڈ کے سربراہ, ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا 500 علماء اس پر اتفاق کرتے تب وہ فتاوی عالمگیری میں لکھا جاتا. یہ میں اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں, چار مولوی کہیں بیٹھ جائیں تو گھنٹوں مسئلہ حل نہیں ہوتا, سمجھ گئے صاحب, گھنٹوں تدبر کیا جائے تو مسئلے کا حل نہیں نکلتا. بھائی وہ کچھ کہے وہ کچھ کہے وہ کچھ کہے لیکن الحمدللہ حل تو ہو جاتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں, امام اعظم کے پاس ایک مسئلہ ایسا آیا کہ کوئی علماء کی میٹنگ ہو رہی, 40 علماء اس طریقے سے دائرے میں بیٹھے ہوئے, خدا کا کرنا دیکھیے کہ سانپ آ گیا. ایک عالم کے جب گود میں پڑا اس نے اٹھا کر دوسرے میں ڈالا, اس نے اٹھا کر تیسرے پہ ڈالا, تیسرے نے چوتھے پہ ڈالا, گھومتا ہوا 39 آدمی کے پاس پہنچا, 39 میں عالم دین نے اٹھا کر اپنے برابر میں ڈالا, جیسے اس نے 40 آدمی پر ڈالا تو سامنے ڈس لیا. لیجیے صاحب کم سے کم بھی نہیں تو گھنٹوں میٹنگ ہوئی کہ تعدیل کس پہ ہونی چاہیے, اس پہ ہونی چاہیے جس نے پہلے سانپ اٹھایا یا دوسرے پر ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. گھنٹوں گزرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ جس آدمی نے اٹھا کر دوسرے پہ ڈالا اور اس کو جب سانپ نے ڈسا تو تعدیل اس پہ ہونی چاہیے کہ جس کے ڈالنے پر سانپ نے کاٹا. امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑی 40 علماء کا بورڈ اور جناب اس میں طے ہوتا وہ مسئلہ لکھا جاتا جو کیسے حنفیہ کہلاتا. 500 علماء اس پر رائے دیتے تو یہ پورا عالمگیری 8 جلدوں میں 10 جلدوں میں 12 جلدوں میں طے ہوا کہ جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی نظام فقہ حنفی کے طور پر تدوین ہو کر پورے ہندوستان کا نظام فقہ حنفی عالمگیری پر چل رہا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اکابر علماء نے انہیں اپنی صدی کا مجدد مانا. اس کے بعد میں 13ویں صدی میں انگریز ہندوستان میں گھس گیا لیکن نامساعد حالات میں جس نے اسلام کو زندہ کیا وہ دہلی کی سرزمین کے شاہ عبدالعزیز محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی. اب آئیے وقت تو کافی ہو گیا, آج ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں جو پورا وقت ہمیں مل نہیں سکا, 14ویں صدی کا مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی. آئیے ان کے دو ایک وقت کی نزاکت سے کارنامے. 1272 میں پیدا ہوئے, 10 شوال محلہ جسولی بریلی شریف جو ہندوستان کا ایک مشہور شہر ہے بریلی. دو بریلی, ایک کو بانس بریلی کہا جاتا ایک کو رائے بریلی کہا جاتا. رائے بریلی الگ ہے جو وہ رائے بریلی کا رہنے والے کے نام کے ساتھ لگ جاتا رائے بریلی, اور مطلق بریلی لکھا جائے تو اس سے مراد بانس بریلی. بانس بریلی اس لیے کہا جاتا کہ وہاں بانس بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے اس کو بانس بریلی کہا جاتا. مولانا نقی علی خان اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں, ان کے والد مولانا رضا علی خان وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ نے ایک پوتے مولانا نقی علی خان کے صاحبزادے بریلی کے سرزمین میں پیدا ہو گئے. عزیزان گرامی ہماری یہاں ہندوستان کی تہذیب میں وہی پاکستان آ گئی. بچے کی عمر جب 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو جائیں تو بسم اللہ خوانی ہوتی جس کو تسبیح خوانی کہا جاتا, تو 4 سال 4 ماہ 4 دن میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی جو ہے وہ تسبیح خوانی ہوئی. اس کے بعد میں قرآن مجید پڑھنے لگے اور اس کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد درس نظامی کی تکمیل شروع کر دی. صرف 13 برس 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی. 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی. اور خود اعلی حضرت نے قلم سے لکھا کہ جس دن میں علوم شریعہ سے فارغ ہوا اسی دن مجھ پر نمازیں بھی فرض ہو گئیں. بلوغ کی عمر بھی وہی ہے جب فارغ و تحصیل ہو گئے. اور اس کے بعد میں فتویٰ نویسی کے لیے والد گرامی نے اپنی مسند پر فاضل بریلوی کو بٹھایا. لیجیے ہم نے اور بھی جلسوں میں کہا, پہلا لطیفہ یہ ہوا کہ ایک فتویٰ, ایک استفتائی سوال آیا حرمت رضا, کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کی اولاد سے اس کے نکاح کا مسئلہ کیا. فاضل بریلوی فارغ ہو گئے, سوال کو دیکھ کر مسئلہ لکھا. مسئلہ تحریر کرنے کے بعد اس کی توفیق کے لیے اپنے والد گرامی کے پاس, انہوں نے 14 برس کے مفتی کا لکھا ہوا فتویٰ جب پڑھا, سبحان اللہ, پڑھنے کے بعد والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور دستخط کر دیے اور فرما, احمد رضا آج سے مسند قصہ تمہارے حوالے. ہم ریٹائر ہو گئے, آج سے فتویٰ تم لکھا کرو کہ مگر پابندی یہ ہے کہ ہمیں دکھائے بغیر جاری نہیں ہو تاکہ تربیت ہوتی رہے. لیجیے صاحب, یہ مسئلہ کو لکھ کر جاری ہو گیا. اب ایک صاحب کوئی آئے سوال کے لیے کاغذ لے کر, تو اپنے زمانے کا اتنا بڑا عالم مولانا نقی علی خان, کہا میاں آج کل میں نے فتویٰ لکھنا چھوڑ دیا ہے, اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں آج کل فتویٰ وہ لکھ رہے. جب اعلی حضرت کے والد کہتے کہ مفتی صاحب اندر بیٹھے ہیں تو ذہن میں آتا یہ تھا کہ بہت بڑا امامہ ہوگا, سفید داڑھی ہوگی, جبہ خوبا بھاری بدن ہوگا کہ دیکھنے بھی مفتی لگے. وہ اندر گئے, ایسا آدمی تلاش کر کے پھر باہر آ, کہنے لگے اندر تو کوئی مفتی صاحب نہیں. فرما میاں ہماری مسند پر دیکھو, جب ہم بیٹھتے وہ جا کر مسند پر دیکھ کر آ, کہا جی آپ کی مسند پہ بھی کوئی مفتی نہیں. ارے تم نے کیا دیکھا؟ کہا صاحب آپ کی مسند پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا. ارے فرما بچہ نہیں, وہی مفتی صاحب ہیں, آج کل فتویٰ وہی لکھتے. اتنی کم عمری میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتویٰ نویسی کا کام سنبھالا. پورے 8 سال ان کے والد گرامی جو ہیں وہ عبیدان گرامی ان کی نگرانی کرتے رہے, اور نگرانی کرنے کے بعد 8 سال تربیت کے بعد کہا کہ اب تمہیں فتویٰ نویسی کی اجازت. ضمناً بات تو بہت تلخ, مگر کہنے دیجیے, آج کل ہم دیکھتے ہیں 15-15, 18-18 سال کے لڑکے جو ابھی امجدیہ سے یہ کہیں سے فارغ ہوئے, مفتی سے کم میں اپنا نام نہیں لیا, حضرت علامہ مفتی صاحب بنا. ارے بھائی مفتی ایسی ڈگری نہیں ہوتی کہ چلتے پھرتے جوڑیا بازار یہاں سے کہیں خرید کر کے اس کو دے دی جا, یہ تو مشق کرنی ہوتی برسہ برس, اپنے استادوں کی سرزنی سننی ہوتی اور اس کے بعد آدمی اس نتیجے پر پہنچتا. یہ نہیں کہ ابھی دستار بندی ہوئی اور مفتی بن گیا. مفتی کے لیے بہت جان کھپانی پڑتی. اعلی حضرت صاحب نے 8 سال تک تربیت کرنے کے بعد اب ان کے والد نے کہا, اب مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں, فتویٰ تم ہی جاری کر دیا کر. 12 جلد فتح برس دیا, جن کا ترجمہ ماخذ و مراجع جب ان کو نکالے گئے تو آج اعلی حضرت کی فتح برس دیا لاہور سے 30 جلدوں میں چھپی. 30 جلدوں میں ایک جلد 800-900-1000 صفحات پر مشتمل ہے. تقریباً اعلی حضرت کے کتابیں 28,000 یا 30,000 صفحات پر مشتمل ہیں. دیگر کتابیں ان کے علاوہ ہیں. آپ ملاحظہ فرمائی, اپنے دور کے مجدد نے ایک بوریے پر بیٹھ کر وہ کام کیا جو بڑی بڑی اکیڈمی اور بڑے بڑے جامعات میں وہ کام لوگ نہیں کر پائے, کہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے صرف ایک جگہ بیٹھ کر اور وہ کام کیا. 2-3 باتیں خالی میں عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی تھی اس کو ملاحظہ فرمائی. ہماری ایک مسئلہ یہ ہے, معلومات دیکھی مفتی, علامہ شامی کہتے ہیں کہ جب آدمی ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھے تو دنیا بھر کے مناظر, کہاں کیا ہو رہا ہے, کہاں کیا مسئلہ, یہ سب اس کے ذہن میں ہونا چاہیے, تب جا کر کے فتویٰ لکھتا. میں 2-1 سوالات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے کیا یہ مسند افتاء سے متعلق ہے. سوال یہ آیا, یہ بتائیے کہ مسجد کبیر کیا, جہاں آدمی نماز پڑھے تو یہ 4 صف کے بعد میں آدمی وہاں سے گزر جائے تو گناہگار نہیں ہوگا. یعنی آدمی جب اپنے سجدے کی جگہ دیکھے تو یہ نگاہ کا ایک دائرہ, اس کے باہر سے اگر آدمی چلا جائے تو نمازی کے سامنے سے گناہگار نہیں ہوگا، ورنہ نمازی کے سامنے سے آدمی کب نکلے گا؟ ایک ہاتھ کا سترا اس کے سامنے ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو، لکڑی ہو، کچھ ہو، یا لکڑی اگر ایسی ہو تو یہ اتنی کلمہ شہادت کی انگلی کے برابر موٹی، ایک ہاتھ کے برابر اونچی، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، ان کے سامنے سے گزر جائے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے دیکھا جگہ جہاں لکڑی کے وہ اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں کہ سامنے سے آدمی گزر جائے تو گناہگار نہیں ہوگا، نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ مسجد کبیر کیا ہے جہاں نمازی کے سامنے چار صفوں میں گزر جائے؟ کس مسجد میں؟ بڑی میمن مسجد، کوئی شخص پچھلی مشرقی جانب نماز پڑھ رہا، محراب کی سب سے بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں۔ مسجد کبیر کیا ہے؟ لیجیے صاحب، ایک پسماندہ علاقہ، نہ وہاں اس زمانے میں کالج تھا نہ یونیورسٹی۔ فاضل بریلوی نے فرمایا کہ روس میں ایک علاقہ ہے جس کو خوارزم کہتے ہیں، اس خوارزم میں ایک مسجد ایسی ہے جس کا ایک ربع 4000 ستون پر مشتمل ہے، یعنی وہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کے ستون 16000 ہیں، 16000 ستون ہیں۔ یہ میرے نزدیک مسجد کبیر ہے۔ یہ بیٹھیے آپ، یہ روس کے خوارزم کی اطلاع کیسے دے دی؟ یہ مفتی کی چابک دستی اور اس کا نالج کی بات ہے، جو مسئلہ پوچھے تو تشنا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جناب، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے وقت نہیں، آنے والے مسائل پر، یہ جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، روز کیلنڈر دیکھتے ہیں، سورج کب طلوع ہو رہا، کب غروب ہو رہا، سہیلی کا وقت کب نکلے گا، کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہندوستان میں اس کی تخریج کرنے والے اعلی حضرت فاضل بریلوی، اور اس علم توحید فلکیات ارضیات میں اتنے ماہر کہ ان کی چند مثال میں دیتا ہوں۔ ابھی دانی گرانی، ایک مرتبہ لمبی قرات ہو گئی فجر کی نماز میں، جب لمبی قرات ہوئی تو دیکھا کہ 2-3 آدمیوں نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ سورج طلوع نہیں ہو گیا تھا۔ مولانا بھول گئے، لمبی قرات ہو گئی تو وہ مشرقی جانب دیکھنے لگے۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں ملاحظہ فرما لیا، فرمایا اطمینان سے بیٹھو، ابھی سورج غروب ہونے میں 1:48 باقی، اس دن کا حساب بھی موجود ہے کہ سورج طلوع نہیں ہوا، ابھی سورج طلوع ہونے میں 1:48 باقی۔ ہم امریکہ جب جاتے ہیں، ایک مسئلہ امریکہ میں بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے مسئلہ اتنا اہم تھا کہ مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب سے اسلام امریکہ میں گیا اچانک موقع پہ کہنے لگے قبلہ ادھر۔ آپ حیران ہوں کہ مجھے بتائیے کہ جو مسجدیں ادھر بن گئی ان کا کیا ہوگا؟ یہ مشہور جب ہوا جامعہ اظہر سے بھی غلطی ہو گئی، لوگ سمجھے جامعہ اظہر، اس میں شک نہیں، بہت بڑا ان کا کہوانا، مگر جامعہ اظہر کے مفتی سر جوڑ کر بیٹھے، ان سے بھی خطا ہو، ان کا قبلہ ادھر نہیں بلکہ ادھر۔ زیادہ مسجدیں حال میں ہیں، لوگوں نے اپنے مسلے پھیر لیے، ادھر نماز پڑھنے لگ گئے، لیکن جستگو جاری۔ جس ماہر کے پاس گئے اس نے وہی کہا کہ ادھر نہیں بلکہ ادھر، پرانی طرف لوگ مسلمان نماز۔ ایک امریکہ میں ہنگامہ، شکاگو، یہ امریکہ کا بہت بڑا مرکز ہے، شکاگو میں ہنگامہ بہت زیادہ۔ اسی میں علماء جب جستجو میں لگے، خدا کا کرنا دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کی پرانی کتابوں میں ایک رسالہ نکل آیا قبلے کے ترجم پر، کشف الدلہ فی صمت القبلہ، اس کا نام اعلیٰ حضرت نے رکھا۔ وہ کہیں پرانی کتابوں میں نکل آیا جو غیر متبوع تھا، ابھی تک نہیں چھپا، اب اس پر تحقیق شروع ہوئی، مگر وہ محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے کہیں کیڑوں نے کاٹ لیا، کہیں دیمک لگ گئی، کچھ اگلے پچھلے صفحے ضائع ہو گئے۔ اب ہندوستان میں تحقیق مچی، کسی بات اس کی کافی ہے، جبلپور پہ ایک بہت بڑے عالم تھی، عید الاسلام علامہ عبدالسلام صاحب جبلپور، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اعظم۔ اعلیٰ حضرت جب کوئی کتاب لکھتے تو یہ اس کی نقل اپنے پاس منگوا لیا کر، اس وقت ان کے صاحبزادے مفتی برہان الحسن جبلپوری، اس وقت زندہ، ان کے کتب خانے میں چھان بین کی گئی، سبحان اللہ، وہ پورا رسالہ ان کے کتب خانے میں مل گیا، کشف الحلہ فی صمت القبلہ۔ اب یہ رسالہ ملنے کے بعد جب اس پر پیسے کی گئی، آپ حیران ہوں گے سن کے، اس میں لفظ شکاگو موجود ہے کہ شکاگو کا قبلہ اتنی ڈگری پر ہے،
اور اس کے بعد قبلے کے دریافت کرنے کے 11 قاعدے ایسے لکھے ہیں کہ جو شخص یہ کیا نام ہے عربی علوم کا جاننے والا ماہر فلکیات ماہر ادبیات اس رسالے کو دیکھ کر دنیا بھر میں یہ جان لے گا کہ قبلہ کس طرف ہے. 100 برس کے بعد جو مسئلہ اٹھنے والا ہے فاضل برین اس کو لکھ کر کے الماری میں رکھ دیا. یہ مجدد کا کام اس قسم کے سینکڑوں ان کے کام ہیں کہ جن سے لوگ اشرف کر کے رہ گئے. اور عادتن یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا, عادتن اب ایسا آدمی شاید ہی کبھی پیدا. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہے رہے بھائی دنیا بہت بڑی, شاید امام ابو حنیفہ کوئی دوسرا پیدا ہو جائے, ممکن نہیں. شاید امام شافعی جیسا آدمی دوبارہ پیدا ہو جائے, ممکن نہیں. امام احمد ابن حنبل یا امام مالک جیسا کوئی امام پیدا ہو جائے, ممکن. ہم بڑی ماضی میں دیکھتے وہ علوم اور فنون پر درس کرتے تھے کہ شاید دنیا میں کوئی ایسا سی علم آدمی پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یہ قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. بالکل یہ میں نے تبرکن ہی سمجھے تذکرہ کیا ہے, وکیل اس کی اجازت نہیں دے رہا. وما علینا الا البلاغ.